أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين ومدرك الهاربين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وصي الحسن ولا خلف لا حجة أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله. آمين ثم آمين بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات سید الشہداء عشرۂ سجادیہ کی آج آٹھویں مجلس ہے، اور یقیناً دنیا کے گوشہ و کنار میں، گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ امام کے ذکر کے جتنے بھی سلسلے ہیں، مجالس ہیں، وہ جاری و ساری ہیں، اور کراچی میں بھی اور ہمارے علاقے میں بھی ہر جگہ مجالس کا ایک بہترین ماحول ہے. اللہ عز و جل ان مجالس کے ذریعے سے اور ان عزاداریوں کے ذریعے سے ہم سب کو صحیح معنوں میں سید الشہداء کی فکر، پیغام اور درس سے مستفید ہونے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام چہارم کی سیرت کا ایک اہم پہلو خضوع و خشوع، اس قدر خاضع اور خاشع تھے آپ کہ جب عبادت کا مرحلہ آتا تھا، جب عبادت کی منزل آتی تھی، تو امام عشق خدا، خوف خدا، یاد خدا، ذکر خدا اور محبت خدا میں اس قدر غرق ہو جاتے تھے، مشغول اور مصروف ہو جاتے تھے کہ آپ کو کسی اور چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا اور کسی چیز کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا. یعنی خضوع و خشوع کی وہ کیفیت، وہ عالم کی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز میں تھے کہ آپ کا ایک فرزند کنویں میں گر گیا. امام کی نماز میں خلل نہیں آیا، آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، خاندان والے پریشان ہے، چاہنے والے پریشان ہے، جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا ہے وہ سب پریشان ہے، ان کا یہ ارادہ ہے اور خیال ہے کہ امام نماز کو مختصر کریں گے یا نماز کو ترک کریں گے اور اپنے فرزند کی خبر لیں گے، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ اور جب نماز ختم ہو گئی تو آپ کنویں کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ کنویں کے پانی سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اے کنویں کے پانی، میری امانت کو لوٹا دے، مجھے واپس دے دے۔ امام کا یہ کہنا تھا کہ کنویں کے اندر جو پانی ہے اس کی سطح بلند ہوتی گئی اور بلند ہوتی گئی، پانی اوپر آتا گیا، یہاں تک کہ پانی کنویں کے منہ کے لیول تک آ گیا۔ امام نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا، کنویں میں جو آپ کا فرزند گر گیا تھا ان کو اپنے آغوش میں لیا، تو اس کا معجزہ دیکھیں، کرامت دیکھیں کہ بچہ صحیح و سالم ہے اور اس کا دامن بھی خشک ہے، بالکل تر نہیں ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد را محمد
محمد۔
یعنی کنویں کے پانی کے اندر اتنی دیر رہنے کے بعد بچے کا نہ جسم گیلا ہوا ہے نہ لباس گیلا ہوا ہے، خشک ہے اور صحیح و سالم امام نے اپنے آغوش میں لے لیا، یعنی حالت نماز میں یہ حادثہ ہوا، آپ کی نماز میں خلل نہیں آیا خضوع اور خشوع کی وجہ سے۔ جس طرح امیر المؤمنین کے قدم مبارک میں، پیر میں جب بڑا تیر چھپ جاتا ہے اور تیر پیوست ہوتا ہے تو لوگوں نے سجدے کا انتظار کیا، نماز کا انتظار کیا کہ علی کا یہ تیر اگر نکالنا ہے تو نماز کا انتظار کرو، اس لیے کہ نماز کے اندر امیر المومنین اس قدر خضوع و خشوع کی دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا۔ واقعاً حالت نماز میں اتنا بڑا تیر نکالا، امیر المومنین کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اسی طرح سید سجاد حالت نماز میں ہے، آپ کا فرزند ارجمن کنویں میں گر جاتا ہے لیکن آپ کی نماز میں خلل نہیں آتا۔ ایک ہے زین العابدین اور ایک علی ہے امیر المومنین۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، عبادت کے معاملے میں ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آیا ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، آیا ہم خضوع و خشوع کے ساتھ ان عبادتوں کو بجا لاتے ہیں یا نہیں۔ عبادت حقیقی معنوں میں اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو خضوع و خشوع کے ساتھ بجا لائی جائے، جو معرفت کے ساتھ ہو، جو عشق کے ساتھ ہو، جو واقعاً محبت کے ساتھ ہو۔ عبادت وہ ہے کہ جو جس طرح بجا لانے کا حق ہے اس طرح بجا لایا جائے۔ تو واقعاً ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم سید سجاد کی اس سیرت کو اور اس سنت کو اپنائے ہوئے ہیں یا نہیں ہے۔ بھلے آپ دو رکعت نماز پڑھیں لیکن ان دو رکعتوں کے اندر خضوع اور خشوع کی کیفیت ہو، خوف خدا کی کیفیت ہو، انسان متوجہ رہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں ہوں، اس طرح متوجہ رہنا یہ سید سجاد کی سیرت کا حصہ ہے اور سنتوں کا حصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے دولت سرا میں آگ لگی، امام کا گھر ہے، امام چہارم کا دولت سرا ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی، آتش زدگی کا واقعہ ہے، لوگ حیران و پریشان ہے، ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، امام نماز میں مصروف تھے، مشغول تھے، آپ کی نماز میں خلل نہیں آیا، آپ نے نماز کو نہ مختصر کیا نہ نماز کو توڑا۔ جب آپ نے نماز تمام کی تو لوگوں نے حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ پوچھا کہ مولا گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، آپ نے نہ نماز کو مختصر کیا نہ نماز کو ترک کر کے اس طرف توجہ دی، آخر وجہ؟ تو مولا نے کیا فرمایا، امام سجاد نے فرمایا، یہ بھی ایک آگ ہے، ادھر آخرت میں بھی ایک آگ ہے، میں اس سے بھی ایک خطرناک اور ایک بڑے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر رہا تھا۔ یہ آگ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ والی آگ ہے، اس آگ کو بجھانے میں میں مصروف تھا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو واقعاً معصوم ہونے کے باوجود، معصوم ہوتے ہوئے عصمت کی اس منزل پر فائز ہونے کے باوجود، طہارت کی اس منزل پر فائز ہونے کے باوجود کہ اللہ نے باقاعدہ ان ہستیوں کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر ان ہستیوں کی طہارت کا، ان کی عصمت کا اللہ نے خود اعلان کر رکھا ہے، کیا کہہ کر کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عصمت و طہارت کی اس منزل پر فائز ہونے کے باوجود سید سجاد خوف خدا میں، خوف آخرت میں اور خوف دوزخ میں دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، دیکھو معصوم ہونے کے باوجود، امام ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے میں آخرت سے خوف کھاتا ہوں، میں خوف خدا رکھتا ہوں، میں جہنم کی آگ کے بارے میں خوف زدہ ہوں، تو تم میرے غلام ہو، تمہیں بھی ہمیشہ خوف خدا، خوف آخرت اور خوف دوزخ میں مبتلا رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے آسانی سے بیٹھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو معصوم امام کا یہ عالم ہے، تو ہم غلام ہیں اس امام کے، ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ ہمیشہ فکر آخرت ہمارے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، خوف خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ واقعاً عبادت خضوع و خشوع کے ساتھ ہو، اور خوف خدا اور عشق خدا اور یاد خدا اور محبت خدا کے دائرے میں ہو۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ سرکار دو عالم ہے، اللہ کے رسول، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درس ارشاد فرما رہے تھے، وحی الہی سنا رہے تھے، جب سبحان اللہ کی تسبیح اور الحمدللہ کی تسبیح کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرح مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ الحمدللہ کہا گویا کہ اللہ عز و جل نے اس کے نام پر آخرت میں، بہشت میں ایک درخت لگا دیا، پھلدار ایک درخت لگا دیا۔ اور جس نے دو دفعہ کہا اس کے لیے دو درخت لگ گئے۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک ہمارے نام پہ بہشت برین میں، جہنم یعنی جنت میں کتنے سارے درخت لگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک تم نے اپنی زندگی میں جتنی بار الحمدللہ کہا ہے، سبحان اللہ کہا ہے، اتنی تعداد کے مطابق وہاں درخت اللہ کی طرف سے لگ چکے ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے درخت جل کر خاکستر ہو جائیں۔ ادھر ہم نیکیاں کر رہے اور ساتھ میں اس کو جلانے کے لیے، اس کو ضائع کرنے کے لیے برائیاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ برائیاں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ادھر ہم نے الحمدللہ کہا، ادھر ہم نے کسی کو گالی دے دی، ادھر سبحان اللہ کہا، ادھر ہم نے کسی کی غیبت کر ڈالی، ادھر ہم نے الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یہ بھی ایک تسبیح ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک تسبیح ہے، وہاں درخت لگ گئے ہمارے نام پہ، لیکن فوراً بعد ہم نے کسی کی گستاخی کی، کسی کے اوپر طنز کیا، کسی کو طعنا دے دیا، یہ زبان کے نشتر خطرناک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے گناہان کبیرہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح میں سے زبان سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ ایک چھٹا کی یہ جو گوشت کا لوٹھرا ہے، اس کو اگر قابو میں نہ رکھا جائے تمام نیکیوں کو یہ زبان تباہ کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا زبان کو قابو میں رکھنا انسان سیکھے۔ جھوٹ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، تہمت اسی زبان سے، کسی کو گالی دینا ہو یہی زبان ہے، کسی پر الزام تراشی کرنا ہو یہی زبان کام آتی ہے، کسی کے بارے میں الگ برائی کرنی ہو پیٹھ پیچھے یہی زبان ہے، کسی کے بارے میں اگر غلط کوئی رائے قائم کرنا ہے، کسی کی گستاخی کرنا ہے، کسی کا دل توڑنا ہے، کسی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا ہے، غلط تہمت لگانا ہے، الزام لگانا ہے، یہ سارے گناہ اسی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو زبان سے یہاں سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا، ایک درخت لگ گیا، اور فوراً بعد آپ نے کسی کو اتنی بڑی گالی دے دی، وہ جو درخت لگ گیا تھا وہ ایک طرح کی آگ میں، آتش زدگی کی صورت میں وہ جل گیا، ختم ہو گیا۔ تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ تو سید سجاد معصوم ہونے کے باوجود خوف خدا، خوف آخرت اور خوف دوزخ رکھتے ہیں، اور پیغام دیتے ہیں دنیا کو، دیکھو ہم معصوم ہیں، ہم تمہارے امام ہیں، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے اور عالم ہے، تو تم تو ہمارے غلام ہو، تمہیں اور زیادہ خوف آخرت والا ہونا چاہیے، خوف خدا رکھنے والا ہونا چاہیے، اور زیادہ خوف دوزخ میں مبتلا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو خضوع و خشوع میرے اور آپ کے چوتھے امام کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے، آپ کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ اچھا، لفظ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنت یعنی اردو میں آسان ترجمہ ہے طریقہ۔ کیا ہے؟ امام کی سنت یعنی امام کا طریقہ، امام کی روٹین، امام کی عادت، امام کا طرز عمل، طرز زندگی، اس کا نام ہے سنت۔ سنت وہ واجب کے مقابلے میں، ہاں، جو سنت ہم کہتے ہیں وہ والا نہیں، بلکہ طریقہ۔ امام کی سیرت کا اہم پہلو خضوع و خشوع۔ آپ کوئی بھی نیکی انجام دو، عبادت ہے، اور عبادت معراج پہ پہنچنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہونے کے لیے شرط اول ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، خضوع و خشوع کے سائے میں معرفت کے ساتھ، عشق خدا، یاد خدا، ذکر خدا اور خوف خدا کے سائے میں اس عبادت کو بجا لائی جائے۔ مذاق نہیں ہے کہ گھر میں آگ لگے اور امام کی نماز میں خلل نہ آئے۔ امام کا اپنا دولت سرا ہے، امام کا اپنا گھر ہے۔ کیا فرمایا کہ مولا، اتنا بڑا حادثہ اور آپ نے نماز کو مختصر نہیں کیا، نماز کو توڑا نہیں۔ فرمایا میں اس آگ سے بھی زیادہ ایک خطرناک آگ کو بجھانے میں مصروف تھا، خوف دوزخ۔ معصوم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو یہاں زندگی میں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا انجام بھی اہل دوزخ میں سے ہو جائے۔ اپنا فرزند ہے کنویں میں گر گیا ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، امام حالت نماز میں ہے، لیکن نماز میں خلل نہیں آ رہا۔ کیوں؟ خضوع و خشوع کی وجہ سے۔ وہ لذت، وہ عشق، وہ معرفت، وہ محبت کہ جو امام کے پورے وجود اقدس پر حاوی ہے اور غالب ہے، یہ معرفت کی وہ منزل ہے کہ وہاں خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو عزیزان گرام، یہ امام کی سیرت کا حصہ ہے اور پہلو ہے۔ ہمیں بھی عبادت کے دوران خضوع و خشوع اپنانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ سب نمازی ہیں، آپ سب پابند صوم و صلات ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو کتنے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا ہے۔ کہیں اللہ نے ہمیں کیا نام دیا ہے؟ مؤمنین۔ کہیں پر خاشعین، کہیں پر ساجدین، کہیں پر راکعین، کہیں پر صالحین، کہیں پر محسنین، کہیں پر متقین، کہیں پر زاہدین، یہ سارے القابات، یہ سارے ٹائٹل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے رتبے پر، مقام پر، مرتبے پر، معرفت پر، عقیدے پر، ایمان پر آپ کو ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ ہم کیا فخر کریں، ملائکہ آپ کے سجدوں پہ ناز کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ نماز نصیب ہوتی، کاش ہمیں بھی یہ سجدے نصیب ہوتے، کاش ہمیں بھی یہ نماز جماعت نصیب ہوتی، کاش ہمیں بھی یہ عبادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد اور آل محمد۔ آگے جگہ ہے، آپ لوگ ایک صلوات کے سائے میں یہاں تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں، محمد اور آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ تو عزیزان گرامی، امام کی سیرت کا ایک اہم پہلو شجاعت بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ اسی لیے ایک جگہ امام کا لقب ملتا ہے، جس طرح سید الساجدین آپ کا لقب ہے، سید الصابرین۔ کیا ہے؟ سید الصابرین، صبر کرنے والوں کے سید و سردار۔ کتنا صبر ہے، تصور کریں۔ شہیدان کربلا کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ صبر کی جگہ شکر کرنا یہ جگر گردے کا کام ہے۔ کتنا طویل راستہ ہے، سید سجاد صابر نظر آئے۔ سید الشہداء کے لیے جو سفر تھا وہ شاید آسان تھا، لیکن سید سجاد کے لیے جو سفر درپیش ہوا، جس قافلے کی آپ نے سالاری کی اور علمداری کی ہے، اس قافلے کو لے کر چلنا اور اجڑے ہوئے مدینے میں واپس پہنچانا، اور پہنچنے کے بعد اہل مدینہ کے سامنے صابر بن کر ثابت قدم رہنا، حوصلے کا پہاڑ بن کے ان کو فیس کرنا، سید سجاد کی سیرت کا پہلو ہے۔ صبر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں، کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، سر جھکائے، سر پہ ایک ٹوپی رکھ کے غمگین کیفیت میں مبتلا رہنے کو ہمارے ہاں صبر کہا جاتا ہے، جبکہ اسلامی اور شرعی مفہوم یہ نہیں ہے۔ اسلامی مفہوم، دینی مفہوم، اگر آپ پوائنٹ آف ویو اسلام کی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رضا اور مصلحت کے آگے راضی برضا رہنا۔ جیسے حضرت ابراہیم کو بھی آزمایا، حضرت ابراہیم نے اس امتحان کو اپنے فرزند سے شیئر کیا۔ ایک سلوات پڑھیں، محمد اور آل محمد۔ بار دیگر سلوات پڑھیں، محمد محمد۔ کیا فرمایا؟ کہ نور نظر، لخت جگر اسماعیل، اللہ کی طرف سے یہ امتحان اور یہ حکم ملا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کمسن نے کیا جواب دیا؟ کہ بابا، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ کیا کہا؟ صابرین میں سے پاؤ گے، یعنی آپ مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں سے پاؤ گے، میرے پیروں میں، پاؤں میں لغزش نہیں آئے گی، میں ثابت قدم رہوں گا اور اللہ نے جو امتحان چاہا ہے اس میں کامیاب ہو کر رہوں گا۔ وہ کربلا کے اندر قدم قدم پر اسماعیل فدا ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سید الشہداء سید سجاد ثابت قدم ہے۔ رزن بقضائہ و تسلیما لامری، رزن بقضائہ کا مطلب کیا ہے؟ قضا قضاوت سے ہے، اور اسی سے فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے. ریزن بھی قضائی، یعنی پروردگار تیری قضاوت پر اور فیصلے پر حسین راضی ہے. وہ تسلیمن لمری ہی، اور تیرے ہر حکم کے آگے حسین کا سر خم ہے. یہ جملہ سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا جملہ سید الشہداء کی زبان پر، رزن بقضائی ہی و تسلیم لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر لاشا، کبھی نہر فرات سے لاشا، کبھی نہر علقمہ سے لاشا، کبھی قتلگاہ سے لاشا، ہر لاشے پر حسین کی زبان پر یہی جملہ ہے، یعنی کتنا بڑا صابر ہے حسین. اور اس سے زیادہ صبر جو نظر آیا وہ سید سجاد کی حیات اور زندگی میں نظر آیا. تو امام کے القاب میں سے بعض کتابوں میں ملتا ہے سید الصابرین. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آیا امام کی یہ سیرت کا پہلو، یہ سنت، یہ عادت اور یہ خصلت اور یہ خصوصیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ معمولی چھوٹی چھوٹی آزمائش ہوتی ہے، نعوذ باللہ ہماری زبان پر گلے شکوے آ جاتے ہیں. آزمائے گا اللہ، اور یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو خوشی کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو غم کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو صحت کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو بیماری کے ذریعے آزماتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یہاں جگہ موجود ہے، تھوڑا آگے بڑھیں، زحمت کریں، ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری آزمائش ہے، نہ، صحت بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے. 365 دنوں میں سے اللہ نے 350 دن، 360 دن ہمیں صحت سے مالا مال رکھا. 5 دن کے لیے اللہ نے ہمیں بیماری میں مبتلا کیا. ہمیں یہ 5 دن 350 360 دنوں پر بھاری لگتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آزمائش صحت والا دور ہے، زمانہ ہے اور اوقات ہے، کہ صحت کے دوران ہم نے اللہ کو کتنا یاد کیا، کتنا شکر کیا. صحت کے دوران اگر اللہ کو یاد کریں، یہ کمال ہے. بیماری میں، آزمائش میں، مصیبت میں اللہ اللہ کرنا کمال نہیں ہے. صحت کے دوران، آسائش کے دوران، خوشحالی کے دوران، ہر طرح کی نعمت سے مال مال ہو، اس دوران اگر اللہ کو یاد کرے تو یہ کمال ہے. تو لہٰذا اللہ کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، کسی کو کامیابی کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو ناکامی کے ذریعے سے آزماتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ناکامی آزمائش ہے، کامیابی اس سے زیادہ آزمائش ہے. ایک جوان بیٹے کو پیدائش سے لے کر، شیرخواری کے زمانے سے لے کر، اسکول کالج کے زمانے سے لے کر، جتنے جوانی کا عروج کا زمانہ ہے، اس وقت تک اللہ صحت، تندرستی، توانائی، تعلیم، تربیت، ساری نعمتوں سے مالا مال کر کے اس کو حیات دیتا ہے، جوانی عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کی شادی کا مرحلہ آتا ہے، کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جو لہو و لعب، فضولیات اور حرام میں مرتکب ہو جاتے ہیں. خوشی کے بعد گناہ میں مبتلا ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈانس ہے، ڈول ہے، میوزک ہے، مرد عورت کا اختلاط ہے، شادی ہالوں میں مکس گیدرنگ ہے، ادھر حدیث قصہ اور تلاوت اور منقبت علی کے ساتھ ہے، زہرا کی شادی، اور جیسے ہی نکاح کا خطبہ ہوا، نکاح ہو گیا اور دعا ہو گئی، ادھر میوزک اور گانے شروع. تو عزیزان، صرف کامیابی اور ناکامی کے معاملے میں نہیں، تمام معاملات میں خوشی بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، کامیابی بھی آزمائش ہے. اللہ کسی کو کامیابی کے ذریعے آزماتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا بندگی کرتا ہے، کتنا مجھے یاد کرتا ہے، کتنا شکر کرتا ہے. اور پھر ناکامی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، کبھی خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے میں ذرا دیکھوں تو صحیح اپنے بندے کو کچھ دے کر، ہاں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کی بندگی اور شکر گزاری، اطاعت اور عبادت خوشحالی کے زمانے میں ذرا دیکھ لوں. اور پھر تنگ دستی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے. تو کتنے ایسے مومنین ہیں جب اللہ ان کو خوب دے رہا ہوتا ہے اللہ بھول جاتا ہے، اللہ کو بلا دیتا ہے، خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے خبری. اتنا بڑا امتحان ہے. تو عزیزان گرامی، صرف کامیابی اور ناکامی، بیماری اور صحت نہیں، زندگی کے تمام پوزیٹیو اور نگیٹیو جتنے بھی پہلو ہیں، ان سب میں آزمائش کا پہلو پوشیدہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو عبادت میں خضوع و خشوع اور اللہ کی رضا کے آگے راضی برضا رہنا، اللہ کے ہر امر کے آگے سر کو خم کرنا، یہ سید سجاد سے سیکھیں. عبادت کے دوران جب وضو کے لیے آپ آمادہ ہوتے تھے، روایات کے اندر ہے کہ امام کا وجود متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدلتا رہتا تھا. سوال کرنے والے سوال کرتے تھے کہ مولا آخر یہ کیا حالت ہے، تو فرمایا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اور امام کی سیرت کا یہ حصہ بھی ہے کہ ہمیشہ وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے. مسواک ہر دفعہ وضو سے پہلے مسواک کرنا، یہ سید سجاد کی سیرت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. رسول خدا کی حدیث موجود ہے کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ایک نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی 70 نمازوں سے افضل ہے. ابھی آپ اندازہ کریں، ہم جس کو فقط ٹوتھ برش سمجھتے ہیں، مسواک سمجھتے ہیں، ایک منٹ دو منٹ کا کام ہے، لیکن فضیلت کتنی ہے، اجر کتنا ہے، ثواب کتنا زیادہ ہے. مسواک کر کے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ کو اس نماز کا 70 گنا اجر مل رہا ہے. بغیر مسواک کے اگر وہی نماز پڑھو تو وہ ایک نماز شمار ہے. اور جب بھی آپ نماز کے لیے آمادہ ہوتے تھے، ایک ہے وضو، وضو سے پہلے مسواک، یہ سید سجاد کی سیرت ہے اور سنت کا حصہ ہے. اور ایک دفعہ نماز کے لیے جب آپ مصلی کی طرف قدم بڑھاتے تھے، نماز کے لیے جانے سے پہلے بھی آپ کی ایک سیرت کا پہلو ہے، وہ ہے خوشبو لگانا. نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے خوشبو لگانا امام چہارم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور حدیث رسول بھی موجود ہے، کیا فرمایا سرکار دو عالم نے، کہ خوشبو کے ساتھ پڑھی گئی ایک نماز بغیر خوشبو کے پڑھی گئی 70 نمازوں سے افضل ہے. سرکار دو عالم کو بہت پسند تھی. وہ سید سجاد ہو، امام باقر ہو، امام کاظم ہو، امام رضا ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، امام عسکری ہو، سب رسول خدا کی ان سنتوں کے محافظ ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہترین عمل کرنے والے جانشین ہیں. اور ہم ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے ان سنتوں کو ہمیں بھی اپنانی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. امام چہارم کی سیرت کا ایک اہم پہلو اور سنتوں میں سے ایک عظیم سنت شجاعت ہے. کیا ہے؟ میرے جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بزرگوں کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں، شجاعت. ہم نے امام چہارم کو کیا لقب دیا ہوا ہے، کیا ٹائٹل دیا ہوا ہے؟ بیمار کربلا. بس جب بھی دعا کی ضرورت ہو کسی کی شفا یابی کے لیے، یہی لقب، یہی ٹائٹل ہم بار بار دہراتے ہیں، بیمار کربلا، بیمار کربلا. امام کی شجاعت کا تذکرہ کم ہوتا ہے. شجاع ترین امام تھے میرے اور آپ کے امام چہارم. امیر المومنین کے لیے ہاتھ میں تلوار ہو اور آپ کے دست مبارک ید اللہ ہو، ساتھ میں اتنے سارے انصار موجود ہوں، ان حالات میں خیبر کو فتح کرنا، ان حالات میں خندق کو فتح کرنا شاید آسان تھا، لیکن گلے میں توک ہو، ہاتھوں میں ہٹکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، 72 کے لاشیں چھوڑ کے آئے ہوں، شام غریباں کے ساتھ ہی امامت کا زمام اپنے ہاتھ میں لیا ہو، امامت سنبھالی ہو، ساتھ میں مستورات بے مقنع و چادر ساتھ ساتھ ہو، اور تمام شہداء کے کٹے ہوئے سر سامنے نوک نیزہ پہ بلند ہو، اس عالم میں کوفہ و شام کو فتح کرنا زیادہ دشوار تھا جو سید سجاد نے کر کے دکھایا۔ امام کی شجاعت مذاق نہیں ہے، ان حالات میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا کمال کی منزل ہے جو سید سجاد نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ تصور کریں، ان حالات میں جب آپ دربار میں پہنچے ہیں، برا ہوا دربار ہے، مجمع ہے، کھچا کھچ برا ہوا یزیدی دربار ہے، یہاں سے وہاں تک شامی بیٹھے ہیں، یہاں سے وہاں تک یزیدی بیٹھے ہیں، اور ایک سے ایک لعین ابن لعین و شقی ابن شقی بیٹھے ہیں، وہ نسل بیٹھی ہے جن کو اہل بیت کی دشمنی میں کھلا کھلا کر برین ووش کر کر کے پالا گیا ہے، وہ ساری نسل بیٹھی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، امیر ہے، چودھری ہے، وڈیرے ہیں، بدماش ہیں، جتنے دنیا سے مہمان بلا سکتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، ان سب کا مجمع ہے، کچا کچ برا ہوا ہے۔ اس بڑے دربار کے اندر جب ملعون نے گستاخی کی ہے دین کے خلاف، سید الشہداء کے خلاف، تو وہ توک کہاں گیا، وہ زنجیر کہاں گئی، وہ بیڑیاں کہاں گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، آپ نے دفاع کیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر یہ اخلاقی شجاعت اور اخلاقی جرأت ہے یا نہیں ہے کہ اگر میرے اور آپ کے سامنے دین کی توہین ہو رہی ہو، حرام کام انجام پا رہے ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اہل بیت کی سیرت و سنت کو پامال کیا جا رہا ہو، دین کا چہرہ اگر مسخ کیا جا رہا ہو، چاہے وہ منقبت کی صورت میں، چاہے وہ شعر کی صورت میں، چاہے وہ خطابت کی صورت میں، یا عام حالات میں، تو ہم میں سے کس کی جرأت ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم تو تماشا دیکھتے ہیں۔ جبکہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام دشمنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دشمنوں میں بیٹھ کر، شرابیوں میں، یزیدیوں میں، شامیوں میں بیٹھ کر دین کے بارے میں جب بات آئی تو توک و زنجیر سمیت کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے امام کو ہم صرف بیمار کربلا کا ٹائٹل دیں اور بس؟ شجاع ترین امام تھے سید سجاد۔ میرے اندر اور آپ کے اندر امام کی یہ سیرت اور یہ پہلو ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ کتنی جگہوں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف ایک دوسرے کے سامنے تبصرہ، جرأت نہیں ہوتی کہ بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے، یہ جو غلط شعر پڑا ہے توحید کے خلاف، امامت کے خلاف، معصومین کے خلاف، یہ غلط ہے اور یہ غلطی ہمارے عقیدے کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں، اور ہم ساکت رہیں، خاموش رہیں، امام کی روح تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی، امام گریہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس قدر شجاع ترین امام کے ہم ماننے والے ہیں، امام کے گلے میں توک ہو اور اس قدر شجاع، اور ہمارے گلے میں ہار اگر ہوں تو بھی ہم بزدل۔ امام دشمنوں میں بھی اتنا شجاع، ہم اپنے دوستوں میں، بیوی بچوں کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے اس قدر بزدل، اس قدر مصلحت ساز۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سید سجاد سے منسوب یہ ایام ہے، اللہ آپ سب کو غم حسین اور غم سید سجاد کے سوا کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو، زندگی مختصر ہے، کتنے عزادار سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہم مزید کتنے سالوں کے مہمان ہیں، کتنے مہینوں کے مہمان ہیں، کتنے ہفتوں کے مہمان ہیں، کتنے دنوں کے مہمان ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ کبھی کبھی حر بننے کی ایک ناٹک اور ایک جستجو کر کے دیکھیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے اپنے آپ سے ایک دفعہ کلام کر کے، بات کر کے دیکھیں۔ اللہ ضرور مدد کرے گا اور آپ کو بھی حر جیسا مقام عطا کرے گا۔ سید سجاد قدم قدم پر خطبے ارشاد فرماتے ہیں، ہر منزل پر خطبہ، ہر چوراہے پر خطبہ، ہر شارع پر خطبہ، ہر منزل پر خطبہ۔ جہاں 10 لوگ نظر آئے، 20 لوگ نظر آئے، چھتوں پر تماشائی نظر آئے، نیچے چلتے ہوئے تماشائی نظر آئے، جہاں جہاں مجمع ملا، اور یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے کہ امام کو بنا بنایا تیار مجمع مل رہا ہے۔ دشمن سمجھ رہے ہیں کہ تماشائی ہیں، سید سجاد کے لیے خطبہ دینے کے لیے، پیغام کربلا پہنچانے کے لیے سامعین ہے۔ امام خطبہ شروع کرتے ہیں، قدم قدم پر خطبہ، 50 لوگ نظر آئے، 100 نظر آئے، 1000 نظر آئے، 10 نظر آئے، اتنے خطبے، اتنے خطبے کہ ان خطبوں نے شام و کوفہ کو فتح کیا۔ فاتح شام ہے اور فاتح کوفہ ہے۔ اگر امیر المومنین فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، تو میرے اور آپ کے چوتھے امام، چوتھے علی، فاتح کوفہ اور فاتح شام ہے۔ کیا مصیبتیں ہیں، ایک ایک قدم قیامت کا ہے، ایک ایک منزل قیامت کی ہے، لیکن صبر کے بادشاہ بن کر سید سجاد نے حسین کے پیغام کو، حسین آپ نہ رہے، آپ کا گھر نہ رہا تو کیا ہوا، ہم آپ کے پیغام کو، آپ کی فکر کو، آپ کی قربانی کو دفن نہیں ہوں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ سید سجاد نے اور زینب نے یہ آپس میں وعدہ کیا، اور یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کی تحریک لے کر آگے بڑھے۔ عزیرکم اللہ، کوفہ و شام کو فتح کر کے کربلا پہنچے، کربلا کے بعد واپس مدینہ پہنچے، مدینے میں 35 سے 40 سال تک امام حیات رہے۔ بس سید سجاد ہے اور حسین کا ماتم ہے، حسین کا غم ہے۔ سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہستیوں میں میرے اور آپ کے چوتھے امام کا نام آتا ہے۔ ہائے، جب کبھی امام کے سامنے وضو کے لیے پانی پیش کیا جاتا، سید سجاد بے اختیار گریہ فرماتے تھے۔ اجرکم اللہ، جب کبھی آپ کے پاس غذا اور کھانا پیش کیا جاتا، رکھ دیا جاتا، آپ بے اختیار گریہ فرماتے تھے۔ کبھی آپ کو پینے کے لیے پانی دیا جاتا، آپ گریہ فرماتے تھے۔ بالآخر یہی ایام ہے جب لائنوں نے محسوس کیا کہ سید سجاد نے مدینے کو بھی فتح کیا ہے، مدینہ والے بھی کربلا کی حقیقت سے آشنا ہو گئے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ لائنوں نے زہر جفا دیا، اس زہر نے میرے اور آپ کے امام کے وجود میں وہ اثر کیا، قیامت کا اثر ہے۔ امام کروٹیں بدلتے رہے، امام باقر کو بلایا، اسباب امامت سپرد کیا، اور ایک مرتبہ امام نے وصیتیں کرنی تھی، وصیتیں کر لیں۔ بالآخر 95 ہجری کا سال ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہی ایام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اور آپ کے چوتھے امام کو بھی یزیدوں نے، دشمنوں نے زہر جفا کے ذریعے ہم سے جدا کیا، مدینے میں کوہرام بپا ہوا، آل رسول کے چاہنے والوں نے ماتم شروع کیا، وا علیہ وا محمدہ وا حسینہ۔ امام باقر نے
آپ کو غسل دیا، عزت احترام سے کفن دیا، آپ کے جنازے کو تیار کیا۔ سرزمین مدینہ ہے، امام چہارم کا جنازہ ہے، جنت البقیع کا راستہ ہے۔ امام باقر نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آپ کے جنازے کو اٹھایا بقیع میں، سیدہ زہرا کے پہلوں میں، امام حسن کے پہلوں میں قبر تیار کیا، اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ یقیناً زہرا یہ مرضیہ نے وصول کیا ہوگا، کہا ہوگا آؤ میرے لال علی ابن الحسین، اے میرے حسین کے عزادار، میں تمہارے استقبال کے لیے آئی ہوں، تمہارے نانا رسول خدا بھی جام کوثر لیے کھڑے ہیں، امیر المومنین بھی آئے ہوئے ہیں، تمہارے بابا مظلوم کربلا بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ زہرا نے اپنے بابا کے روزے کی طرف بھی رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا، بابا آپ کی امت نے اتنا اجر رسالت دیا کہ حسن و حسین کے بعد میں نے علی کو بھی مرزے پاس بیچ دیا، زہر جفا کے ذریعے جدا کیا۔ نانا آپ کی امت کا شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اجركم على الله، على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ بار الہ اس قلیل توسل کو، ذکر توحید، ذکر رسالت، ذکر اسلام، ذکر قرآن، ذکر اہل بیت، ذکر سید الشہداء کو، ذکر امام سجاد کو، بانیان کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ، بار الہ ان مجالس کا اہتمام، اس عشرہ مجالس کا اہتمام ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ پاکستان نے کیا ہے، ہیئت کے تمام اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام علماء کرام، خدمت گزاران اسلام کو طول عمری و سلامتی عنایت فرما۔ بار الہ، بار الہ ان مجلسوں کی خدمت کرنے والے ان تمام خادمین فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام حاضرین کی شرعی و دلی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کو دنیا میں زیارت امام زین العابدین اور قیامت کے دن شفاعت امام زین العابدین نصیب فرما۔ بار الہ جنت البقیع میں امام کے روزے کو شکستہ، تربت کو شکستہ، قبر کو جلد سے جلد مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، قم اور مشہد کی طرح جلد سے جلد آباد اور بحال کرنے کے لیے وسائل مہیا فرما۔ دشمنان بقیع، دشمنان جنت المعلا، دشمنان کربلا، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما، اس ذکر کے صدقے ہم سب کے نام اعمال کو روشن اور منور فرما۔ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، تمام مراکز اہل بیت، مساجد اہل بیت، مدارس اہل بیت کی حفاظت فرما۔ مملکت خداداد پاکستان کے اندر پرچم حسینیت کے علمبرداروں کے خلاف جو بھی عزائم، جو بھی سازشیں لے کر کچھ قوتیں مصروف عمل ہیں، پروردگار ان تمام قوتوں کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما۔ بار الہ یزید اور یزیدیت کے خیرخواہوں کو ہمیشہ کی طرح ذلیل و رسوا فرما۔ پرچم حسینیت کے علمبرداروں کو ہر محاذ اور ہر میدان میں سرفرازی، سرخرویی اور کامیابی نصیب فرما۔ حضرت حجت کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ صرف زیارت کافی نہیں ہے، امام کی ہم سب کو نصرت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔